معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار آپ سن رہے ہیں اشرۂ مبشرہ۔ جی ہاں، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات، واقعات اور انوکھی باتیں 4 حصوں میں پیش ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیک وقت دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آخر کوئی بات تو تھی کہ انہیں اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ انبیاء کے بعد یہ 10 صحابہ ان میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی سند عطا ہوئی۔ ان حالات میں ذہنوں میں قدرتی طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، کیسے تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، کیا خدمات تھیں کہ انہوں نے یہ عظیم مرتبہ پایا۔ ان 4 حصوں میں ذہنوں میں ابھرنے والے ان سوالوں کا جواب بخوبی آپ کو ملے گا۔ دلچسپ ترین پیرائے میں یہ انوکھا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ ہم آپ کی خدمت میں بہت اعتماد سے پیش کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس سلسلے سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اشرۂ مبشرہ کا 4th اور آخری حصہ۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔
یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔
نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء فاستغلظ فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يعني محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں بہت رکوع اور سجود کرنے والا اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول دیکھے گا، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ اوصاف تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں. جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے.
صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں. اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے. ان جلیل القدر شخصیات میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین ہیں، جنہیں ہدایت یافتہ فرمایا گیا. ان کے فضائل کا تو حساب ہی نہیں. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں والدین تک سے علیحدگی اختیار کر لی. نیز ان کی قیادت میں عرب، شام، عراق اور فارس فتح ہوئے. قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں قبضے میں آئیں. روم اور فارس کی سلطنتیں اسلام میں داخل ہوئیں. سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر وہ بلند پایا بزرگ ہیں جن کی صداقت اور جان نثاری کے نمونے دنیا پیش نہیں کر سکتی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید وہ بلند مرتبہ بزرگ ہیں جن کی سچائی اور خلوص کی مثال ڈھونڈے سے نہ ملے گی. ثابت قدمی اور مستقل مزاجی گویا ان پر ختم تھی.
تیسرے حصے کے آخر میں عشرہ مبشرہ میں سے ساتویں صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا. اب ہم آپ کو سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حالات اور واقعات سناتے ہیں. آپ بھی ان 10 خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی. آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص ہجرت مدینہ سے قریباً 30 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے. اس لحاظ سے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال چھوٹے تھے. ماں باپ نے نام سعد رکھا. کنیت ابو اسحاق تھی. ان کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر تھے. انہی کی نسبت سے کنیت ابو اسحاق تھی. آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا. والدہ کا نام حمنہ تھا. وہ بنو امیہ سے تھی. نبی اکرم سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ماموزاد بھائی تھے. وہ اس طرح کہ سعد کے والد ابو وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے ماموں تھے. آپ کے بچپن کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے، بعد کی زندگی کے حالات سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا اور تیر بنانے کے فن میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں ہی ایک بہادر، سمجھدار اور نیک نوجوان بن چکے تھے۔ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی، آپ نے قبول کر لی۔ ابھی اسلام کی دعوت کو صرف 7واں دن تھا اور ان کی عمر 19 سال تھی کہ اسلام لے آئے۔ اس طرح آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کا حال معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی۔ اسے اپنے باپ دادا کے مذہب سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس نے سیدنا سعد سے کہا، جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کوئی بات کروں گی۔ سیدنا سعد کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، لیکن ماں کی وہ محبت بھی اسلام نہ چھڑا سکی۔ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی اور خاموش رہی۔ حالت نازک ہو گئی تو ایک دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے، اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا مت مانو۔ شروع میں آپ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن چند کافر ان کی طرف آ نکلے۔ مسلمان اس وقت ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے۔ کافروں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارا پیٹا۔ سیدنا سعد سے برداشت نہ ہو سکا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر کا سر پھٹ گیا، دوسرے اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص کا شمار رسول اللہ کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھ مکے میں ہی مقیم رہے۔ ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، کافروں کے ظلم بہت حوصلے سے برداشت کیے، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی کچھ تعداد آپ کی ہدایت پر حبشہ چلی گئی تھی، لیکن سیدنا سعد اور کچھ دوسرے صحابہ نے مکے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عمیر کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ عمیر بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینے پہنچنے پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے ہاں قیام کیا۔ عتبہ نے چند سال پہلے مکے میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس ڈر سے مدینے آ گیا تھا کہ کہیں بدلے میں اسے نہ قتل کر دیا جائے۔ یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر بھی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو خوشی سے ٹھہرایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ اب اگرچہ مسلمان مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے خطرہ پھر بھی موجود تھا، اس لیے مسلمان ہر وقت خبردار رہتے تھے، ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے تو ایک رات آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، میں سعد ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دل میں آپ کی نسبت خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں پہرہ دینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعا کی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے چند چھوٹی مہمات بھی پیش آئیں، آپ نے ان سب میں شرکت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کا معرکہ ہوا، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، جبکہ کافر ہر طرح کے سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مدینے سے قریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور اسلامی جوش اس قدر پسند آیا کہ اس نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی بنیاد پر بدری صحابہ کا مرتبہ باقی صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمیر بھی شامل تھے۔ لڑائی جس وقت خوب زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک مشہور بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ آن کی آن میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے اسے وہاں ہی رکھ دو۔ سیدنا سعد نے فوراً تعمیل ارشاد کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔
سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی جان میری عمر کم ہے نا، ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ عمیر کو جس بات کا ڈر تھا وہ پیش آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو عمیر کو کم عمر پا کر واپس جانے کا حکم فرمایا۔ عمیر رونے لگے، آپ کو ان کے رونے اور شوق کا علم ہوا تو ان کو لڑائی کی اجازت دے دی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی عمیر بہت بہادری سے لڑے اور آخر کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ سیدنا سعد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سیدنا سعد نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، کل جب لڑائی چھڑے تو جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بہت بہادر ہو، دلیر ہو اور جنگجو ہو، اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی یہ دعا سن کر سیدنا جہش نے آمین کہی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا غسیلہ ہو، بہادر ہو، میں تیرے راستے میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ میں جب تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ تیرے کان ناک اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں، اے اللہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے کاٹے گئے۔ ان کی یہ دعا سن کر سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی۔
دوسرے دن احد کا مارکہ ہوا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا بازار گرم ہوا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا جہش نکلتے ہیں اور کافروں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے میں اچانک سعد بن ابی وقاص کی طرف ایک بہت بڑا جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ بڑھا۔ سیدنا سعد نے تاک کر ایک تیر اسے مارا، تیر گلے میں لگا، اس کی زبان باہر نکل گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری طرف سیدنا جہش نے اس قدر جوش سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کھجور کی ایک شاخ مرحمت فرما دی، انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا، بہت دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ آخر کافروں کے ایک بڑے جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر وار کیا۔ یہ وار ایسا تھا کہ عبداللہ بن جہش شہید ہو کر زمین پر آ رہے، کافروں نے ان کے ناک کان اور ہونٹ کاٹ کر دھاگے میں پرو لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا اس طرف سے گزر ہوا، ان کی ناش دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ پھر جب اس لڑائی میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو آپ پر کافروں نے ہر طرف سے حملہ کیا تو چند صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا۔ ان جانساروں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ اصحاب شروع سے لے کر آخر تک جان کی بازی لگا کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ انہیں بھگا دیتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص تیر چلانے میں بہت ماہر تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس کھڑے تھے اور کافروں پر تیر برسا رہے تھے۔ آپ اپنے ترکش سے تیر نکال نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سیدنا سعد نے احد کی لڑائی میں 1000 تیر چلائے۔ لڑائی کے دوران میں ایک کافر ابو سعید بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ سیدنا سعد نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کی لڑائی میں وہ بھی کافروں کی فوج میں شامل تھا۔ اس نے لڑائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، اس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا سعد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں۔ عتبہ کچھ عرصے بعد کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ ہجرت کے پانچویں سال غزوہ خندق پیش آیا، اس لڑائی میں بھی سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں ایک کافر کو دیکھا، وہ اپنی ڈھال کبھی ناک سے اوپر اور کبھی نیچے لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، جس وقت اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا میں نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا کہ بدحواس ہو کر گر پڑا، اس کا پاجامہ نیچے سے سرک گیا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ ہنس پڑے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کی بدحواسی پر۔ ہجرت کے چھٹے سال بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ اس بیعت میں شریک ہونے والے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ ان خوش نصیب اصحاب میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائی میں حصہ لیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے، حنین، تبوک اور طائف کی مہمات میں بھی آپ شریک رہے۔ ہجرت کے دسویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ تھے، لیکن سعد مکے میں پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا سعد کو اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مکے میں مر رہا ہوں جبکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا کر۔
اس کے بعد آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور واپس مدینے آ گئے۔ حجت الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ صدمہ زندگی کا سب سے بڑا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سعد بن ابی وقاص نے بنو حوازن سے 3,000 کلشکر روانہ کیا۔ ادھر مدینے میں سوال پیدا ہوا کہ عراق کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کا سپاہ سالار کسے بنایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر نے اسی وقت خط لکھ کر بلا لیا۔ مدینے پہنچے تو آپ کو عراق کی مہم کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سیدنا سعد مدینے سے چل کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایرانیوں کا دروازہ تھا اور نہایت سرسبز و شاداب مقام تھا۔ ادھر ایران کا بادشاہ یزد گرد مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بھاری لشکر تیار کر لیا۔ اس کا سپاہ سالار رستم کو مقرر کیا اور اسے ہدایت دی کہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ سیدنا سعد نے ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور سامان کی پوری تفصیل خلیفہ دوم سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب آیا، تم ایرانی فوج کی کثرت اور ساز و سامان سے نہ گھبراؤ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اسی سے مدد مانگو۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو بھیجو، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی چنے، انہیں ایران کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یزد گرد نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ اس نے رستم کو حکم دیا، مسلمانوں کو پیس ڈالو۔ اب ایرانی فوج آگے بڑھی۔ اس وقت ایرانی لشکر کی تعداد 200,000 کے قریب تھی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 40,000 کے قریب تھا۔ مسلمان پرجوش تھے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ ان کی فوج میں خالد بن عرفتہ بہت بہادر اور ذہین تھے۔ آپ نے فوج کی کمان انہیں سونپی اور خود صرف ہدایات دینے کا کام سنبھالا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ آخر جنگ شروع ہوئی، رستم اور دوسرے ایرانی سردار لشکر کو جوش دلا رہے تھے۔ ادھر عرب کے شاعر لشکر میں پھیل گئے، اپنے اشعار کے ذریعے سے مجاہدین میں جوش بھر دیا۔ ایرانیوں نے سب سے پہلے اپنے جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا۔ گھمسان کی لڑائی تمام دن جاری رہی۔ تین دن تک یہ لڑائی ہوئی، آخر تیسرے دن ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔
قادسیہ کی فتح کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسا فتح کیے، پھر ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف بڑھے، اور پھر مدائن بھی آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان عظیم الشان کامیابیوں کی اطلاعات ملی تو بے حد خوش ہوئے، مجاہدین کی بہت تعریف کی۔ ادھر شاہ ایران مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا، اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا، یہ لشکر شہر جلولہ میں جمع کیا گیا، اس کے گرد خندق کھودی گئی، اور بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ جلولہ کے بعد حلوان بھی فتح ہو گیا، شاہ ایران بھاگ نکلا، اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں کروڑوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا، جب اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ یہ مال دولت کہیں مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، اور وہ مدائن سے کوفے آ گئے۔ گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے، 26 ہجری کو کوفے کی گورنری سے فارغ ہوئے اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی، آپ اس میں زندگی کے دن کاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً 30 سال یہیں بسر کیے۔ اس دوران ملک میں کئی فساد برپا ہوئے، لیکن آپ نے خود کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سیدنا سعد وادی عقیق سے مدینہ تشریف لائے، فساد برپا کرنے والوں کو بہت سمجھایا، ان سے کہا اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، لیکن ان بد فطرت لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ان سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن آپ نے مسلمانوں کی آپس کی کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ اس دور میں جب بھی انہیں لڑائی کے لیے بلایا گیا، انہوں نے یہی جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی آنکھیں اور زبان ہوں، وہ تلوار مجھے بتائے فلاں کافر ہے اور فلاں مومن۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، ان حالات میں میں تلوار کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری، زمین کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی تو اونٹ اور بکریاں بھی چرا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کا بیٹا عمر بن سعد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، آپ جنگل میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگ حکومت اور سلطنت حاصل کرنے میں لگے ہیں، کیا اس وقت آپ کا الگ تھلگ رہنا مناسب ہے؟ بیٹے کی بات سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص بہت ناراض ہوئے، اس کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا، خاموش، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پرہیزگار بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص کو عقیق میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر گئی، زندگی کے یہ دن خاموشی سے گزرتے چلے گئے اور آپ بوڑھے ہوتے چلے گئے، ساتھ ہی آپ کمزور ہو رہے تھے، پھر ان کی بینائی بھی جواب دے گئی، بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ پہنچا، وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا انہی میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹ لگا دینا۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ان کا جنازہ مدینے لایا گیا، لوگ رونے لگے، ہر طرف سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس وقت امت کی ماں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ حیات تھیں، انہیں بھی سعد بن ابی وقاص کی وفات پر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول اللہ کے اس قریبی ساتھی اور آپ پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ نے فرمایا، رسول اللہ نے سہیل بن بیضا کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا گیا، مدینے کے حاکم مروان بن حکم نے جنازہ حجروں کے سامنے رکھوایا اور نماز جنازہ پڑھائی، سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجروں کے اندر نماز پڑھی، یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد میت جنت البقیع میں پہنچائی گئی اور اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو دفن کر دیا گیا۔
آپ کا قد چھوٹا تھا، سر بڑا، ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا، ہاتھوں کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں۔ آپ نے کئی نکاح کیے، 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا، ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں اس سنت کی بہت قدر تھی، اس لیے کہ وہ زمانہ ہی تیر و تلوار کا تھا۔ آپ نے اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور دور سے لوگ ان کی بنائی ہوئی کمانے اور تیر خریدنے کے لیے آتے تھے۔ بعد میں انہیں کافروں سے لڑائیوں کے سلسلے میں مال غنیمت ملنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی عقیق میں زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو ہر بدری صحابی کا 5000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ بھی بدری تھے، آپ کو بھی یہ وظیفہ ملا۔ اس کے علاوہ عراق عرب کی لڑائیوں سے بھی انہیں غنیمت میں بہت بڑی رقم ملی۔ اس طرح آپ بہت خوشحال ہو گئے۔ مدینے میں آپ کا ایک وسیع مکان تھا، یہ مکان بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ کوفے اور عقیق میں بھی ان کے دو مکان تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے 20 ایکڑ بنجر زمین خرید کر آباد کی اور اپنی روزی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پال کر کمانے لگے۔ وفات سے پہلے آپ نے 5000 درہم زکات نکالی۔
آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی بہت سی سورتیں آپ کو حفظ تھیں، تلاوت کا بہت شوق تھا، اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے، تلاوت اس قدر خوش الہانی سے کرتے کہ سننے والے محو ہو جاتے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے جب پڑھو تو رو، اگر روتے نہیں تو چہرے سے خوف ظاہر ہو، خوش الہانی سے پڑھو۔ آپ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، فوج میں جو حافظ قرآن تھے انہیں اپنے حصے کے علاوہ بھی خاص حصہ دیا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا، آپ نے نبی کریم کی 215 احادیث امت تک پہنچائیں۔ سیدنا عمر فاروق کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، جب تم سعد سے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہوتا یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی شک ہوتا تو فوراً دوسرے اصحاب سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا کے بارے میں شبہ پیدا ہوا، چنانچہ اسامہ بن زید سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ سے طاعون کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سیدنا اسامہ نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ طاعون اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، یہ وبا بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر بھیجی گئی تھی، اگر تم سنو کہ فلاں جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہارے ہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت۔ جس زمانے میں سیدنا سعد کوفے کے گورنر تھے، کوفے کے ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے اور سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا کوفے میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان بزرگوں کی علمی قابلیت اور اونچے رتبے کے بارے میں بھی بتایا۔
آپ کو دین کے مسائل میں بہت سوجھ بوجھ تھی اور ان اصحاب میں شمار ہوتے تھے جن سے لوگ دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات بھر عبادت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، نصف رات گزرنے پر مسجد نبوی میں جاتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ پانچوں نمازوں کی ادائیگی میں وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ نماز کسی حالت میں قضا نہ ہو۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اس قدر غمگین ہوئے کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آنے لگا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اس مبارک مہینے میں دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، رات کے آخری حصے میں آخرت کے حساب و کتاب کا خیال کر کے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ اگرچہ جوان ہوتے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے۔ زندگی میں بہت حج کیے، زندگی کے آخری حصے میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ہر وقت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، الہی ان کی دعا قبول فرما، ان کی تیر اندازی کو درست رکھنا۔ اس مبارک دعا کی وجہ سے لوگ ان سے دعا کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے، بہت غیرت مند تھے، پرہیزگار بھی بہت تھے، کبھی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال اور پاک ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو۔ آپ میں سخاوت کا جذبہ بھی بہت تھا، اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، خود حاجت مندوں کے گھر جاتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے۔ آپ بھی ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ اولین ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں، حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ آپ ان 6 اصحاب میں بھی شامل تھے جن کے نام سیدنا عمر نے خلافت کے لیے تجویز کیے، اللہ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں نازل ہوں۔
اشرہ مبشرہ میں سے 8 صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا، لیجئے اب 9 صحابی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے۔ ماں باپ نے نام سعید رکھا، آپ کی کنیت ابوالعاور تھی، آپ کے والد کا نام زید بن عمر تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت ناجہ تھا۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ اور سیدنا عمر فاروق کے دادا کا نام نفیل تھا، آپ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی۔ سیدنا عمر کی بہن سیدہ فاطمہ سعید بن زید کی بیوی تھی، جبکہ سعید بن زید کی بہن عاتقہ کی شادی پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوئی تھی، ان کی وفات کے بعد عاتقہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا۔ آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی فاطمہ بنت خطاب بنی تھی۔ سیدنا سعید بن زید عالم فاضل صحابی تھے، اسلام کے غازیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور زبیر بن عوام کو بھیجا تھا، جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا، گویا آپ دونوں کو غزوے میں شریک سمجھا گیا۔ سعید بن زید آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، یرموک کی لڑائی میں بھی حصہ لیا، دمشق کی لڑائیوں میں شریک رہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم تھے، ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی اور کہا سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کر لی ہے۔ مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا، تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ایک بالشت بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اس کی گردن میں اس زمین کے اس حصے کے برابر 7 زمین تک ٹوک ڈالا جائے گا۔ پھر آپ نے دعا کے طور پر یہ الفاظ فرمائے، الہی وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، بس اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو اچھی طرح واضح کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک دن چلتے چلتے وہ اپنے ہی مکان کے کنویں میں گر گئی، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس بڑھیا کا نام عروہ تھا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں میں یہ بات ضرب المثل بن گئی، کسی کو یہ بد دعا دی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا، اللہ تجھے اندھا کر دے جیسے اس نے عروہ کو اندھا کیا۔
اسلام کے راستے پر آپ نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت سختیاں برداشت کی۔ ابتدا میں دونوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا، سیدنا زید کے بہنوئی عمر فاروق اس وقت اسلام کے سخت خلاف تھے، مسلمانوں پر سختیاں کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سوچا کیوں نہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ اصل جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس ارادے سے نکلے، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے پوچھا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فوراً کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بن عبداللہ نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا میرا خیال ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے، جس دین پر تو تھا اس کو چھوڑ چکا ہے۔ اس پر نعیم بن عبداللہ نے کہا کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ عمر نے فرمایا اور وہ کیا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے فرمایا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں، میرا مطلب ہے وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، تم جس دین پر ہو اس دین کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر غصے میں بھر گئے اور بولے تب پھر پہلے ان کا کام تمام کروں گا۔ اب وہ تلوار ہاتھ میں لیے اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف چلے، چہرہ مارے غصے کے سرخ تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے پر دستک دی، ساتھ ہی بلند آواز میں بولے دروازہ کھولو۔
سیدنا سعید کے گھر میں اس وقت سیدنا خباب بن ارد بھی موجود تھے، وہ تو سیدنا عمر کی آواز سن کر چھپ گئے۔ سعید بن زید اور فاطمہ اس وقت دراصل سیدنا خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے، دونوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ پھر فاطمہ نے دروازہ کھولا، دستک دینے سے پہلے عمر کے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور بولے تم ابھی ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ ان دونوں نے کہا عمر تم نے کچھ نہیں سنا؟ اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا سن چکا ہوں، مجھے پتا چل گیا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب میں دونوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سیدنا عمر کو اور بھی تیش آیا، لگے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے پیٹنے، خوب مارا۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، آپ نے ایک لکڑی انہیں بھی دے ماری، لکڑی سر پر لگی، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس پر بھی سیدنا عمر نہ رکے، دونوں کو مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے۔ اس وقت ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اب تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔
ان کے الفاظ نے سیدنا عمر پر خاص اثر کیا، دوسرے بہن کے بہتے خون کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوئی، نرم الفاظ میں بولے اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ یہ سن کر بہن نے کہا ان اوراق کو صرف پاک صاف آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس لیے جب تک تم غسل نہ کر لوگے ہم یہ اوراق تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ سیدنا عمر نے غسل کیا، سیدنا فاطمہ نے اوراق ان کے ہاتھ میں دے دیے، ان پر سورہ طہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھ کر بولے کس قدر عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ الفاظ سن کر سیدنا خباب بن ارد بھی اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آ گئے اور بولے اے عمر میں نے کل ہی رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا کر، مجھے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کی صورت میں پوری ہوگی، آئیے عمر اللہ کی طرف آئیے۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اس طرح سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا سبب بنے اور اسلام کو طاقت حاصل ہوئی۔ 50 اور 55 ہجری کے درمیان عقیق کے مقام پر آپ نے انتقال فرمایا، عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص نے آپ کو غسل دیا اور انہی دونوں نے قبر میں اتارا، آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ نماز جنازہ عبداللہ بن عمر نے پڑھائی، آپ لوگوں کو رسول اللہ کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے جو شخص اپنا مال بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص خود کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو آدمی اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالی کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔
اشرہ مبشرہ میں سے نویں صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا، لیجئے اب اس سلسلے کے آخری صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے۔
آپ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن آپ ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت تھی۔ والدہ محترمہ قبیلہ بنی حارس کی خاتون تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نویں نمبر پر اسلام لائے، ان سے پہلے سیدنا طلحہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمانوں پر مکے کے مشرکوں نے ظلم ڈھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، ان ہجرت کرنے والوں میں آپ بھی تھے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا، لڑائی زوروں پر تھی۔ ایسے میں ابو عبیدہ بن جراح بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، دشمن کی صفوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ آپ کا سامنا کرنے سے ہر کوئی گھبرا رہا تھا، لیکن ان میں ایک شخص ضرور ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کنی کترا کر دوسری طرف نکل گئے، اس سے مقابلہ نہ کیا۔ جلد ہی وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے پھر اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ بار بار سامنے آتا رہا، آپ ہر بار اس سے بچ کر ادھر ادھر ہوتے رہے، اس پر وار کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے آپ کو بری طرح گھیر لیا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ اب یا تو آپ خود اس کی تلوار کا شکار ہوتے یا اس پر تلوار کا وار کرتے، اس کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ آخر آپ نے مجبور ہو کر اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اس کی کھوپڑی دو ٹکڑے ہو گئی، وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ یہ شخص آپ کا باپ تھا، سگا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کارنامے کو اس قدر پسند کیا کہ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ الفاظ نازل کیے:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لائے، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں نازک ترین اور مشکل ترین دنوں میں بھی آپ نے مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا۔ احد کے میدان میں لڑائی زوروں پر تھی، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، مقابلہ بہت سخت تھا، پھر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود اکثر تیر انداز درہ چھوڑنے کی غلطی کر بیٹھے، جبکہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس جگہ سے نہ ہٹیں۔ ان کا وہاں سے ہٹنا تھا کہ کافروں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، اس یکبارگی حملے نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ تاہم آپ کو بچانے کے لیے کچھ جانسار صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب جو تیر نیزہ یا پتھر آتا، یہ صحابہ اس کو اپنے جسم پر لیتے رہے، ان میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں گڑ گئی تھیں، جب مسلمان دوبارہ کافروں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کی طرف بڑھے۔ اس وقت مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پیشانی مبارک میں گڑی کڑیاں کیسی نکالی جائیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کڑیاں نکالنے کی اجازت طلب کی، پھر اپنے دانتوں سے ایک کڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور زور لگایا، کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ہی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دانت اس طرح ٹوٹنے سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن آپ نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کی اور دانت دوسری کڑی پر جمع دیے، ایک بار پھر زور لگایا، کڑی نکل گئی اور ساتھ ہی آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ دو دانت ٹوٹنے سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے چہرے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے موقع پر آپ کا بھائی سیدنا ابو طلحہ کو بنایا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، پھر عمر اور پھر ابو عبیدہ۔ 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا، اس غزوے میں آپ کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ اس لڑائی میں آپ نے جرت اور شجاعت کی ایک مثال قائم کی۔ اس مارکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ نے عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، انہیں قبیلہ قزاعہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عمرو بن عاص ذات القرا کی وادی میں پہنچے تو دشمن کی تعداد اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد مزید فوج کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ سلاسل کے مقام پر پہنچے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ آپ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں فرمائی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر بہترین اخلاق کا ثبوت دیا اور لشکر کی قیادت عمرو بن عاص کے سپرد کر دی۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھی قیادت کے لیے نہیں صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں، جن کا مقصد شہادت ہو انہیں قیادت کا شوق ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ 8 ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 300 مجاہدین کا سالار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کریں۔ راستے میں کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا دیا گیا، آپ نے دیانت اور امانت کے ساتھ ان کھجوروں کو استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ یہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں، نوبت یہاں تک آئی کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی۔ دن بھر ہر مجاہد اس ایک کھجور پر گزارا کرتا، یہاں تک کہ کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب مجاہدین نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، پتے کھا کر پانی پی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا، اس کے حکم پر سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر اگل دی۔ اب مجاہدین نے اس مچھلی کا گوشت کھانا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس دعوت کو وہ کئی دن تک کھاتے رہے۔ اللہ کی قدرت 300 مجاہدین کے لیے صرف ایک تھیلا کھجوروں کا ملا تھا، اس پر انہوں نے صبر و شکر کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے صبر و شکر کے انعام کے طور پر یہ اتنی بڑی مچھلی انہیں عنایت کر دی جو قریباً ایک ماہ تک ان کے کام آئی۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔
9 ہجری کو یمن سے نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ ہی درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے جو انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ دیانتدار اور امین شخص کو بھیجوں گا، وہ امانت اور دیانت کا حق ادا کرے گا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، تمام صحابہ کو شوق ہوا کہ کاش آپ انہیں بھیجیں۔ سیدنا عمر تک نے یہ خواہش محسوس کی۔ اس روز آپ نے سیدنا ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا، ان کی تعداد 200,000 تھی جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ اس وقت خالد بن ولید عراق کے محاذ پر تھے۔ انہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام ملا کہ یرموک پہنچ کر اسلامی لشکر کی کمان سنبھالے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اسلامی لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک لشکر کے امیر ابو عبیدہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، شرابیل بن حسنہ تیسرے لشکر کے، اور عمر بن عاص چوتھے لشکر کے امیر ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کر کے فرمایا، دشمن بڑی تیاری کے بعد میدان میں اترا ہے جبکہ ہم 4 لشکروں میں تقسیم ہیں، اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کی قیادت میں لڑنے کے لیے اتفاق کر لیں، اس طرح اسلامی لشکر میں مکمل اتحاد ہوگا، ہم ایک ہو کر لڑیں گے۔ آج کے دن کی امارت میرے سپرد کر دی جائے، کل ابو عبیدہ بن جراح امیر ہوں گے، اس طرح باری باری امارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور بخوشی فوج کی کمان خالد بن ولید کے سپرد کر دی۔ آپ نے اسلامی لشکر کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے ہی روز بڑی تعداد میں رومی مارے گئے۔
مسلمان بہت تیزی سے رومی لشکر کا صفایا کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ عین اس نازک موقع پر دار الخلافہ مدینہ منورہ سے ایک قاصد پیغام لے کر پہنچا۔ قاصد نے یہ تحریری پیغام سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کیا۔ آپ نے اس پیغام کو پڑھا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ آخر اس جنگ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح امیر المومنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے۔ دراصل مدینے میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے انتقال سے پہلے سیدنا عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یہ حکم خلیفہ ثانی سیدنا عمر کی طرف سے تھا۔ اس میں سیدنا خالد بن ولید کی معزولی کا حکم تھا اور یہ ہدایت تھی کہ لشکر کی کمان سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سنبھالیں گے۔ یہ حکم اس وقت ملا تھا جب جنگ پوری شدت سے جاری تھی۔ اس طرح خالد بن ولید کے علم میں اس حکم کا آنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے نہایت دانش مندی سے کام لیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے اس حکم کو پڑھا، ابو بکر صدیق کی وفات کے صدمے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، یہ خط آپ کو کب ملا؟ ابو عبیدہ بن جراح نے بتایا، جس وقت جنگ پوری شدت سے ہو رہی تھی اس وقت ملا تھا۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا، آپ نے یہ خط اس وقت کیوں نہ دیا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے قدم روک دوں، یوں بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں نہ کہ دنیا کے لیے۔ ان کا جواب سن کر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی، ان کی تعریف کی اور فوج کی کمان اسی وقت انہیں سونپ دی۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا، شہر کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات کی اور کہا، اگر آپ کے امیر المومنین خود آ جائیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ آپ مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں سے کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عمر کا استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ استقبال کرنے والوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کے بھائی کون؟ فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ انہوں نے عرض کیا، وہ دیکھیے چلے آ رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے گلے ملے، پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں حد درجے سادگی کا راج تھا۔ عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی تھا، تیر تلوار اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا، ابو عبیدہ، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے معیار پر پورے اتریں گے۔
ابو عبیدہ بن جراح سیدنا عمر فاروق کے پورے دور میں معاون رہے۔ آپ نے خلیفہ کا ہر حکم مانا، البتہ ایک حکم ایسا ضرور تھا جسے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح ملک شام میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔
بہت تیزی سے شہر پر شہر فتح کر رہے تھے، یہاں تک کہ پورا شام فتح ہو گیا، اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ عین اس وقت ملک شام میں طاعون پھیل گیا، لوگ بہت تیزی سے اس وبا کا شکار ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً ابو عبیدہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ جو ہی میرا خط ملے میرے پاس پہنچ جائے، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ حکم پڑھ کر ابو عبیدہ نے غمگین انداز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے، دراصل وہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ پھر انہیں یہ خط لکھا، امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کہیں میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں، اس وقت مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں میں انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، نہ ہی ان سے جدا ہو سکتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے، مجھے آپ اس معاملے میں مجبور خیال کریں اور مجاہدین کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو وہ رو پڑے۔ جلد ہی ابو عبیدہ طاعون سے فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے سے پہلے آپ نے لشکر کو یہ وصیت کی، دیکھنا تمہیں دنیا غافل نہ کر دے۔ لشکر میں اس وقت سیدنا معاذ بن جبل موجود تھے، انہوں نے آپ کے مرنے پر مجاہدین سے فرمایا، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو تم میں سب سے بڑھ کر نیک تھا، جس کا سینہ بغض اور حسد سے پاک تھا، جو آخرت سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا خطاب دیا تھا اور دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔
آپ نے 18 ہجری کو انتقال فرمایا، 58 سال کی عمر پائی۔ آپ کا قد لمبا تھا، جسم دبلا پتلا تھا، داڑھی ہلکی تھی، تمام غزوات میں شرکت کی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں شام، عراق اور فلسطین میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار رہے اور فتوحات پر فتوحات حاصل کی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، جنگ سلاسل، مارکہ فحل، مارکہ ہمس اور جنگ یرموک میں آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے مارکوں میں حصہ لیا اور جوان مردی کے جوہر دکھائے۔ کسی میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ صلح حدیبیہ میں نہ صرف آپ شریک تھے بلکہ اس معاہدے پر آپ کے بھی دستخط کروائے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے، ہر دل رو رہا تھا۔ پھر آپ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا، اس نازک مرحلے پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے بہت اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، مہاجرین اور انصار کو سمجھایا۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے لوگوں سے فرمایا، تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ان دونوں سے کسی کو اپنا امیر چن لو۔ لیکن ان دونوں نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاجرین اور انصار نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپس کا اختلاف ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ جہاں آپ ایک کامیاب جرنیل تھے وہاں معاملہ فہمی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے دونوں خلفاء نے اپنے اپنے دور میں آپ کی صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ سیدنا عمر نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا، اگر آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر جاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نصیحت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، خبردار، بہت سے لوگ اپنا لباس اجلا رکھتے ہیں مگر اپنا دین میلا رکھتے ہیں، خبردار، بہت سے لوگ اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر وہی ذلیل دشمن ہے۔ لوگوں، اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دور کرو، اگر کسی نے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دینے والی برائیاں بھی کی ہوں گی لیکن اگر وہ ان کے بعد توبہ کر کے نیکی کرے گا تو وہ نیکی ان سب پر غالب آ جائے گی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ اللہ تعالی کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔
محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے اشرہ مبشرہ کا چوتھا اور آخری حصہ سن رہے تھے۔ اشرہ مبشرہ چار حصوں پر مشتمل ہے۔ ان چار حصوں میں دنیا کے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ان کے حالات و واقعات اور کارنامے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً دارالسلام اسٹوڈیو کی یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کی مزید کیسٹس اور سی ڈیز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کی خدمات حاضر ہیں۔ اس وقت تک تیار ہونے والی کیسٹس اور سی ڈیز کی کیٹلاگ ہم سے مفت طلب فرمائیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر اس مفید سلسلے سے مستفیض ہو سکیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سبھی متعلقہ عزیز اور آئندہ دنیا میں آنکھیں کھولنے والے بھی اس سلسلے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور سب آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے کس قدر اہم موضوعات پر ایک قیمتی ذخیرہ ان کے لیے چھوڑا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جسے نئے نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 36 لوور مال نزد سیکریٹریٹ اسٹاف، لاہور۔ فون 7240024، 7232400 اور 7120054، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔